الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھیں اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے. ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم بڑا نادان ہے. نتیجہ یہ کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، نیز مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے گا، مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان. یہ سورہ احزاب کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 69 سے لے کر ختم سورت تک اس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس سورت میں جیسا کہ ابتدا سے میں یاد کرتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جس میں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایزائیں، جو یعنی لوگ جو ایزائیں پہنچاتے ہیں ان سے روکا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہو، تکلیف پہنچے. اس آخری رکوع میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ قوم کے لوگ تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، چونکہ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام والسلام قوم کے ہاتھوں تکلیف پہنچائے گئے، تکلیف دیے گئے، تو اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دینا. پھر یہاں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو بھی بیان فرما دیا، اشارتاً یہاں بیان فرمایا لیکن تفصیلات اس کی حدیث میں ملتی ہیں اور مفسرین کرام نے تفصیل سے اس کو لکھا بھی ہے کہ جس بات سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، فبرأه اللہ مما قالوا، تو اللہ نے ان کے قول کو جھوٹا کیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بری کر دیا اس چیز سے جو وہ کہتے تھے. بعض مفسرین کرام نے ویسے تو کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں لیکن جو راجہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ویسے تو بہت سی باتوں میں ستاتے تھے لیکن ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی, یقیناً یہ تکلیف دہ بات تھی, کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت ہی باحیا آدمی تھے, غسل بھی کرتے تھے تو وہ ایسی جگہ پر چھپ کر کرتے تھے کہ جہاں سے کوئی ان کا بدن نہ دیکھ سکے, اور بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ وہ علی الاعلان کھلم کھلا سب کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے نہاتے تھے. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو آپس میں پہلے چہمے گوئیاں کرتے رہے, پھر کھلم کھلا کہنے لگے کہ ان کے جسم میں کوئی مرض, یا تو برس کی بیماری ہے یا پھر اللہ تعالی معاف کرے کہ ان کے فوتوں میں پانی بھر گیا ہے, تو اس لیے یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. اس قسم کی باتیں وہ کیا کرتے تھے کہ یقیناً ایک نبی کو, یعنی عام آدمی کو ایسی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں سے کیسے تکلیف پہنچے ہوگی, یقیناً اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے تھے حسب معمول پردے کے ساتھ, یعنی پتھروں کے پیچھے ایک پتھر پر انہوں نے اپنے کپڑے رکھے اور نہانے میں مشغول ہو گئے. جب نہا کر فارغ ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ ان کپڑوں کو میں حاصل کر لوں جو میں نے کپڑے پر رکھے پتھر پر رکھے تھے, تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر چل پڑا اور کپڑے بھی اس کے اوپر تھے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اضطراری طور پر کپڑے حاصل کرنے کے لیے اس پتھر کے پیچھے چلے, تو یقیناً یہ جگہ تو ایسی تھی کہ جہاں کوئی نہیں تھا, لیکن وہ پتھر چلتا رہا, موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلتے رہے, یہاں تک کہ وہ پتھر ایسے مقام پر لے گیا کہ جہاں ایک جماعت بنی اسرائیل کی موجود تھی, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اس برہنہ حالت میں دیکھا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں, بدن انتہائی خوبصورت ہے اور کس قسم کا کوئی عیب جو وہ کہا کرتے تھے, کوئی عیب نہیں ان کے جسم میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال جلدی سے اس کپڑے سے پتھر سے کپڑے اٹھائے اور اس کو پہن لیا. تو بہرحال یہ وہ واقعہ پیش آیا جس کو مفسرین کرام نے نقل بھی کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. تو دیکھیے یہ ایسا واقعہ تھا کہ یقیناً اس سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نبیوں پر سے کوئی بھی تہمت جو لوگ لگائیں اس سے بری کر دیں اس کو. اسی لیے اس واقعے کے اظہار کے لیے, ان کے جسم کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معاملہ فرمایا کہ یقیناً عام حالتوں میں کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال چونکہ ان لوگوں کی زبانوں پر اس قسم کی باتیں جاری تھی, تو اپنے نبی کو انہوں اللہ نے دکھایا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے جیسا کہ وہ باتیں کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ تکلیف کا یہاں بیان کر دیا, ورنہ قرآن مجید میں اور بہت سے واقعات ہیں. وہ آپ نے پڑھا ہوگا غالباً چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں, جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم جبارین سے لڑنے کا حکم دیا اپنی قوم کو, تو انہوں نے کہا کہ قالوا ان فیھا قوما جبارین, وہ تو بہت زبردست قوم ہے, ان سے ہم کیسے لڑیں گے, ان کے تو قد بھی بڑے بڑے ہیں, وہ تو بہت توانا اور تندرست ہیں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ فذهب انت وربک فقاتلا انھا ھنا قائدون, اب بس آپ جائیے اور آپ کا رب, دونوں جا کے لڑو ان سے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اب نبی سے اس قسم کا جواب, نبی سے اس قدم کی بات کرنا اور ان کو اس طرح سے جواب دے دینا بالکل یقیناً ان کی تکلیف کا سبب ہے, ایذا دینے کا سبب. تو کہا فذهب انت وربک فقاتلا انھا ھنا قائدون, تو اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی, میں تو اے اللہ بس اپنا مالک ہوں یا اپنے نفس کا مالک ہوں یا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام, یعنی وہ میری بات مانتے ہیں یا میں اپنے آپ پر, میں یہ کہ جو آپ فرمائے میں کرنے کو تیار ہوں. تو اس وقت یعنی رنجیدہ حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے جملے کہے قال ربی انی لا املک الا نفسی ففرق بینی و بین القوم الفاسقین, آپ میرے اور قوم فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دیجیے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا, اور فلسطین اور شام کی زمین 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دی. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں گھومتے تھے، یعنی اللہ نے ان کو ایک ایسے حصار میں بند کر دیا کہ جہاں کوئی دیوار نہیں تھی، لیکن اندیکھی دیوار میں وہ قید ہو گئے، نکلنا چاہتے تھے نکل نہیں سکتے تھے، صبح سے لے کر شام تک چلتے تھے اور شام ہوتی تھی تو دیکھتے تھے وہیں کھڑے میں جہاں سے چلے تھے. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو نہ وہ دیواروں کے لگانے کے پابند ہیں، بغیر اس کے اللہ تعالیٰ قید کر سکتے ہیں. چنانچہ اس قوم کو اللہ نے محصور کر دیا ایک ایسی زمین میں، یتیہون فی الارض، جس کے بارے میں فرمایا کہ 40 سال تک وہ اس وہاں سے نکل نہیں سکے، بلکہ آپ نے اللہ نے فرمایا کہ محرم علیہ، ہم نے ان پر یہ زمینیں حرام کر دی. چنانچہ اس نسل کو وہ زمین عطا نہیں ہوئی، 40 سال کے اندر اس نسل کا خاتمہ ہوا. اگلی نسل کو پھر اللہ رب العزت نے وہ زمین یعنی فلسطین اور شام فتح کی صورت میں، چونکہ انہوں نے وہاں لڑنے سے انکار کر دیا تھا، جانے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے عطاب کے طور پر، سزا کے طور پر اس زمین کو، سرزمین کو ان کے لیے حرام قرار دے دی. حالانکہ وہ زمین انبیاء کی زمین، فلسطین بھی اور شام بھی اور میبو کی سرزمین، دنیا کے اندر اگر کوئی جگہ جنت کی ہے وہ انسان نے چاہے اس کو جہنم اب بنا لیا، ورنہ لوگ یہ کہا کرتے کہ دنیا میں اگر کسی نے جنت دیکھنی ہے تو وہ ملک شام دیکھ لے جا کے. اللہ تعالیٰ نے ایسے سرسبز باغات اور وہاں پر جو میواجات ہر قسم کے موجود ہیں، تو یقیناً، اور پھر انبیاء علیہ السلام بکثرت وہاں آئے. وہاں جانے سے انہوں نے انکار کیا، چونکہ وہ قوم اعمال کا وہیں پر غالبا رہتی تھی، تو وہاں لڑنے سے انہوں نے انکار کیا، نتیجتاً اللہ نے یہ کیا. اور یہیں پھر وہ واقعات رونما ہوا کہ من و سلوہ ان پر نازل ہوا، اور مختلف جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اللہ نے دکھلائے بھی. تو بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مختلف طریقے سے اپنے نبی کو تنگ کرتی تھی، ستاتی تھی، اور یہی حال کفار کا بھی تھا کہ کفار نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایک اور واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ذہن میں آیا کہ قارون کو جب زکات دینے کے لیے کہا، چونکہ اللہ نے اس کو بہت مال عطا فرمایا تھا، تو اس نے اولاً تو یہ کہا کہ میں نے بڑی اپنے ہاتھوں سے اس کو حاصل کیا ہے، محنت سے حاصل کیا ہے، اور میں کیسے دے سکتا ہوں، زکات بھی بہت بنتی تھی اس کی مال کی، تو اس نے دینے سے انکار کر دیا. ایک موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زکات دینے کا کہا، اور بعد میں پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری باتوں میں مشغول ہو گئے، ایک عورت کو اس نے پیسے دے کر خریدا اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے ایسی گفتگو فرما رہے تھے جس سے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرما رہے تھے، خاص طور پر زنا جیسے گناہ سے، تو اس عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ تم نے تو خود مجھ سے بدکاری کی. یعنی اس طرح سے ڈائریکٹ اس نے بات کہی، تو یہ کیسی تکلیف دہ بات تھی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال بھی آیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس رب کی قسم جس نے بنی اسرائیلیوں کے لیے دریا میں 12 راستے پیدا کر دیے، اور فرعون کو اور اس کے لشکروں کو اس دریا میں غرق کر دیا، اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ تو سچ بتا کہ تیری بات صحیح ہے. تو اس نے پھر معروف ہو گئی اور کہا کہ مجھے فرعون نے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ اس قسم کا الزام میں لگاؤں. تو بہرحال یہ تکلیف دہ باتیں تھیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آئیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایمان والو، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی تکلیفیں نہ دینا. کتنی شفقت ہے اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کتنی رحمت ہے، اور کس قدر خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف یقیناً اللہ کو اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ قوم کو چاہیے کہ وہ ایسی کوئی بات نہ کہے. چنانچہ بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، جیسا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے جو مال آئے ہوا تھا وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، تو ایک دیہاتی بدو آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے دل یا محمد، اے محمد عدل کرو، انصاف سے کام لو، یعنی آپ جو تقسیم کر رہے ہیں وہ انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہی. تو آپ اس پر سخت اذیت میں مبتلا ہوئے، یعنی آپ کو سخت اذیت ہوئی، اور فرمایا کہ بدبخت، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عادل کون ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید نے ایک ایسے موقع پر جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی لفظ چبا کر منافقین یہ خاص طور پہ کہتے تھے، رعینا، اور اہل ایمان جو مخلص تھے وہ بھی ان کی دیکھم دیکھی، ان کی نیت کوئی خراب نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے رعینا، رائنہ کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، اور رائنہ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے، تو وہ دوسرا مطلب لے کر بیان کی بولا کرتے تھے، اپنی زبان کو چبا کر کہا کرتے تھے. اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے اس سے بھی روک دیا کہ ایسا کوئی لفظ اختیار ہی نہ کیا جائے جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک تکلیف دہ معنی ہو اور دوسرا معنی صحیح ہو، اس ایسے لفظ سے بھی گریز کرو. لہذا اللہ نے قرآن مجید فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، تم راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، اگر تمہیں کوئی بات کہنی تو کہو انظرنا، نظر فرمائیے، توجہ فرمائیے. یعنی راعینا کہنے سے بھی منع فرما دیا. آپ سوچیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ چھوٹی سی چھوٹی کوئی تکلیف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل کو رنجیدہ کر دینے کا سبب ہو سکتی تھی، اس سے لوگوں کو منع فرمایا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ایمان والوں کے ساتھ، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں، ہبت ہو جائیں، اور جو کچھ کیا ہے سب کچھ ختم ہو جائے. اس لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور یہاں یہ بات میں عرض کر دوں، پہلے بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے کان کھڑے کر لیں، متوجہ ہو جائیں، ہمتن گوش ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں. اب یقیناً یا کسی بات سے روکیں گے یا کسی بات کے کرنے کا حکم دیں گے، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. حکم جب اہم ہوتا ہے تو اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. چنانچہ فرمایا، ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تھا علیہ السلام. فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھیں، جو انہوں نے گھڑی تھی ان کے بارے میں، جو کچھ الٹی سیدھی. وکان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے. یہاں وجیہا کا مطلب وجاہت اور مرتبہ تو ہے ہی، لیکن وجیہا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اس کی ایسی وجاہت ہو کہ جو وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، کئی موقعوں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی اللہ نے قبول فرمائی، اور اسی طریقے سے ویسا ہی معاملہ ہو گیا جیسا کہ یہاں آپ نے ابھی دو تین واقعات میں سنا کہ یا اللہ میں اور میں اپنے بھائی اپنے نفس کا مالک ہوں بس. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا. اسی طریقے سے اور دیگر معاملات بھی ہیں. پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. دیکھیے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی تقوی کا لفظ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کو آسان کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس سے تقوی آسان ہو جائے. جیسے یہاں فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. آگے کا وقولوا قولا سدیدا، یہ بات تمہیں کیسے حاصل ہوگی؟ نرم زبانی اختیار کرو، زبان میں ترشی نہ ہو، گالیاں مت بکو، برا بھلا مت کہو، جھوٹ مت بولو، نرمی سے گفتگو کرو. بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام تو کافروں سے بھی نرمی سے بولنے کو کہتا ہے، الا یہ کہ ہم حالت جنگ میں ہوں تو اس وقت پھر دوسرا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ یہاں پر رہ رہے ہوں، حالت امن کی ہو، تو ایسی صورت میں پھر مسلمان کے حقوق اور ایک ذمی کافر کے حقوق ایک جیسے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے ذمی کو ستایا، یعنی جو امن سے رہ رہا ہے اور تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کے باوجود تم نے صرف اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے اس کو تنگ کیا، فرمایا قیامت کے دن اس کے حامی اور حمایتی میں ہوں گا. آپ اندازہ تو لگائیے، اسے سختی سخت سخت کلامی سے منع فرمایا گیا ہے اور نرمی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وقولوا قولا سدیدا، نرم گفتگو کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو. سدید اصل میں ایسا جملہ ہے، یہاں صراط بھی کہہ سکتے تھے، مستقیم بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ان تمام الفاظ کو چھوڑ کر جو ہے وقولوا قولا سدیدا کہا گیا ہے. قول سدید کے اندر چونکہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نرم بات بھی آ جاتی ہے، نرمی کے ساتھ کلام کرنا، گالم گلوچ سے بچنا، جھوٹی بات نہ کہنا، یہ سب اس میں شامل. عام طور پر یہ خطبہ نکاح میں یہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور تینوں آیتیں ایسی ہیں جن میں تینوں آیتوں میں اتقوا اللہ یعنی اللہ تقوی جو ہے یہ مشترک ہے. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مرد اور عورت نئی زندگی شروع کر رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرنا. اور تینوں جگہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق کا تقاتی، وہاں یہ کہا گیا ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. جب آدمی اتنا ڈرے گا تو یقیناً پھر تقوی آسان ہو جائے گا. جب آدمی کو یہ خوف ہوگا بھی اللہ کا بڑا اونچا مقام ہے، بلند مرتبہ ہے، بڑا جبار اور قہار اور بہت رحمان و رحیم سب کچھ ہے، تو یقیناً حق تقویٰ کا یہ تقاضا ہوگا کہ ہم اس کو اس سے ڈرتے ہوئے ہر کام سوچ سمجھ کر کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، اس سے اس نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تو جھوٹ نہ بولے، تو حق تقاضی. اور اسی طریقے سے یہاں بھی اور جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنے اعمال کو دیکھتے رہو جو تم نے بھیجے ہیں آگے، تو اس سے تقوی آسان ہو جائے گا کہ بھئی اب تک ہم نے کچھ نہیں کیا، اب تک ہم نے کچھ نہیں کیا، اب دیکھو پتہ نہیں کیا ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں روزانہ دنیا میں، آج پتہ چلتا آج یہ مر گیا، آج وہ مر گیا، کل وہ مر گیا، کیا لے گیا اپنے ساتھ، چاہے کوئی کتنا ہی چرب زبان تھا، جو بھی تھا، مال دولت اولاد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے چلا گیا. تو کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، کسی کی تلخ باتوں پر بھی تلخ جواب نہیں دیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے ہوتے تھے کہ وہ تلخ باتوں پر بھی نرمی سے جواب دیتے تھے، اور اللہ رب العزت ہی سے ملتجی ہوتے تھے، التجا کرتے تھے جو کچھ بھی کہنا ہوتا تھا. تو یہاں بھی فرمایا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تم سچی اور سیدھی بات کہا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، یعنی تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا. جب تقوی اختیار کرو گے تو جو تمہارے فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اس سے ہمیں، خود ہمیں پہنچے گا. تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو تحقیق اس نے زبردست کامیابی حاصل کر لی. حقیقی کامیابی یہی ہے. آج دنیا کے اندر آدمی اپنے آپ کو کامیاب وہ سمجھتا ہے کہ جو بہت بڑا بینک بیلنس ہے جس کے پاس ہے، جو بہت بڑا مالدار آدمی ہے جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس کوٹیاں ہیں، کاریں ہیں، وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک کامیاب وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور جو جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان باتوں سے رک جائیے، اور جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے وہ کام کرنے لیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، اور آپ تمام، ہم سب تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اپنے فضل سے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے یہاں طالب علم ہیں عثمان، اس کے چھوٹا بھائی کا بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. اور اسی طریقے سے ہم میں ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہمارے عزیز رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ انہیں بھی شفاء کامل عطا فرما. ہماری مسجد کے بہت سے نمازی ہیں جو بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب فرمائے. ایک صاحب کی اہلیہ بہت بیمار ہیں اور شدید عارضے سے دو چار ہیں، یعنی بالکل چارپائی سے لگی ہوئی ہیں، اور بہت ہی ایسی حالت ہے ان کی کہ ناگفتہ بے ہے. ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عافیت اور خیر کے معاملے فرما دیں، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما دیں، اور جو تکلیف انہیں ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے انہیں نجات دے کر ایمان پر خاتمہ فرما دیں. ہم بھی جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں استقامت دین پر عطا فرمائیے، خیر کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جب ہمارا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.